أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. یہ سورہ انفال کا چوتھا رکوع ہے نویں پارے کا، اور سورہ انفال کی آیت 29 سے یہ سبق شروع ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اطاعت کی برکات اور فائدے یہ بتا رہے ہیں. اگر ایمان والے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کریں گے، بات مانیں گے، تو اس کے انہیں کیا فائدے ملیں گے. تو پیچھے بھی کچھ خاص فوائد کا بیان تھا اور آگے بھی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی ڈرتے رہو گے، یعنی اطاعت پر جمے رہو گے، کیونکہ ڈرنے کے لیے اطاعت لازم ہے اور اطاعت ڈرنے کی وجہ سے ہی ہوگی، کیونکہ ڈرنا جو ہے مخالفت سے بچنے کا ڈرنا ہے، یعنی محبت والا ڈرنا. وحشت والا ڈرنا مراد نہیں ہوتا جب اللہ کے لیے ڈر کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے شیر سے ڈرتے ہیں، بھیڑیے سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، ویسا ڈرنا اللہ کے لیے نہیں بولا جاتا. ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی عظمت اور ان کی بزرگی اور بڑائی کے اعتبار سے ان کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. ڈر کے آدمی ان کی مخالفت سے اپنے کو بچائے، عظمت کی وجہ سے مخالفت نہ کر سکے ان. اور یہ ہے کہ مخالفت کی صورت میں جو سزا کا اندیشہ رہتا ہے وہ اندیشہ بھی رہنا کہ مخالفت کروں گا اور نافرمانی ہوگی تو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو جو ڈرتا ہے وہ مانتا ہے. تو اس لیے یہاں تقوی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ پاک تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے سیئات کو دور کرے گا. ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور مزید یہ ہے کہ اللہ بڑے فضل والے ہیں، تو اور بھی کچھ بہت کچھ دے سکتا ہے جو چاہے دے گا. اگر تم تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں فرقان دے گا. اسے کیا مراد ہے؟ فرقان فرق کرنے والی چیز. علماء کرام اس کے مطلب میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے علمی فرق اور ایک ہوتا ہے عملی فرق. تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں علمی فرق عطا فرمائیں گے اور آخرت میں جہنم سے اور عذاب سے بچا کر عملی فرق عطا فرمائیں گے. فرقان عطا ہوگا یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ہوگی, سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنے کا سلیقہ ہوگا. ایک فراست ہوتی ہے جو ایمان والے کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کا ذوق بھی اچھی چیز کو قبول کرتا ہے اور بری چیز کو رد کر دیتا ہے. یعنی یہ جو فرقان والی صفت حاصل ہوتی ہے تو ہی وہ حدیث اپلائی ہوتی ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ استفتی قلبک ولو افتا کرنا, اپنے دل سے پوچھنا چاہے مفتی فتوا دیتے رہیں, لیکن تمہارا دل کیا فتوا دے رہا ہے یہ بھی دیکھ لینا. جو فرقان والی صفت حاصل ہوتی ہے تو اعتبار ہے اس کا, اس سے پہلے نہیں ہے اس کا اعتبار, کیونکہ اس وقت تک تو اس کا دل جو فتوا دے گا وہ تو نفسانیت اور خواہشات والا ہی ہوگا. تو ایک مطلب علماء نے فرمایا کہ حق و باطل میں امتیاز دے گا, یعنی حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت عطا فرمائے گا. بہت سی چیزیں صحیح ہونا ان کا غلط ہونا ویسے سامنے دیکھ لینے سے یا پڑھ لینے سے نہیں سمجھ میں آتا جب تک کہ خاص استعداد دل کے اندر نہ ہو. یہ جو آج گمراہی عام ہے اور فتنوں کا زمانہ ہے اور فہم میں فتنے پائے جاتے ہیں زیادہ, سمجھ میں, سمجھ کے اعتبار سے بڑے فتنے اس وقت پائے جاتے ہیں کہ دین کی بات لیتا نہیں بندہ, الٹی لیتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ نفسانیت کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ حق بات کو طبیعت قبول کرتی نہیں, باطل بات کو ہی طبیعت قبول کرتی ہے. جہالت سے مناسبت والی بات طبیعت قبول کر لیتی ہے, علم سے مناسبت والی بات طبیعت قبول نہیں کرتی. تو علماء ایک تو یہ مطلب اس کا بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علمی اعتبار سے بھی صلاحیت دے دیں گے, وہ دنیا میں ہوگا, وہ فراست صادقہ نصیب فرمائیں گے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, اللہ کی مومن کی فراست سے بچنا اس واسطے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک خاص فہم اور صلاحیت اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسرا عملی ہوتا ہے کہ کافر میں, مومن میں, عاصی میں اور مطیع میں فرق ہو جائے, اللہ تعالیٰ فرق کرنے والی چیز دے دے, وہ آخرت میں جو ہے عملی شکل میں ہوگا کہ ممتاز الیوم ایھا المجرمون, مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر دیں گے, کہیں گے کہ آج تم ایمان والوں کے ساتھ مل کے مکس ہو کے نہیں رہ سکتے. اور ایک فرقان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے معنی میں بھی آتا ہے لفظ فرقان, کیونکہ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو حق و غلبہ ہو جاتا ہے تو باطل الگ ہو جاتا ہے, تو وہ فرقان ہی کا ہوتا ہے. اسی لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے قرآن پاک میں. جنگ بدر جو کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز تھی, امتیاز کر دینے والی تھی, اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے قرآن پاک میں, کیونکہ اللہ کی مدد سے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرما دیا بے ایمانوں پر, تو بے ایمانوں کے درمیان اور ایمان والوں میں, محبوبین میں اور مبغوضین کے درمیان میں فرق ہو گیا تھا. تو کبھی غلبہ اور مدد کے معنی میں بھی ہے, یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے رہو, خدا سے ڈرتے رہو, تو اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے, پھر تمہیں غلبہ دیں گے. اور غلبے کے ساتھ میں تقوی کا نظام ہے, یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہی ہے. احادیث میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والوں کے غلبے کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے اور ان کا ایمان ہے. اسباب نہیں ہے, سامان نہیں ہے, کثرت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, شوکت نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. ایمان والے کے ساتھ غلبے کی بنیاد نصرت الہی ہے, اور نصرت کی بنیاد طاعت ہے, تقوی اور پرہیزگاری ہے. اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کو نہیں ہوتی. اس لیے دینداری کے ساتھ اگر محنت کرے گا مسلمان, دنیاوی ترقی کی, تو پھر ترقی ہوگی اس کو, ورنہ نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس کی دنیا نہیں بنتی, مدد جو ہے. اور اگر معصیت کے ساتھ میں دنیا بن رہی ہے تو پھر وہ غضب کی ایک شکل ہوتی ہے, ناراضگی کی ایک شکل ہوتی ہے, کہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور سزا دینا طے کرتے ہیں تو نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے, دنیا بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو کہیں گے ٹھیک ہے اس کی ایک ساتھ پٹائی کروں گا. آگے آ رہا ہے وہ فرما برداری کے ساتھ میں تو جو چیز ہوتی ہے وہ نعمت کے طور پر ہوتی ہے. تو فرمایا تو ایک کام تو یہ ہوگا کہ اگر تم تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. دوسری چیز یہ فرمائی کہ وہ یکفر عنکم سیئاتکم, تم سے تمہارے سیئات کو دور فرما دے گا. جو لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں تو ان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے تم سے. ایسے اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بعض مرتبہ کہ ان کی وجہ سے جتنے غلط عمل آدمی سے سرزد ہو گئے ہیں ان سب پہ پانی پھر جاتا ہے, وہ سب معاف ہو جاتے ہیں, ان کے ازالے کی شکل بن جاتی ہے. چونکہ سیئات خاص طور پر صغیرہ جو ہوتے ہیں, لغزشیں اور خطائیں جو ہوتی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کے ذریعے سے ختم فرما دیتے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بیان فرمایا گیا کہ تم بڑے گناہوں سے بچو, چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر لیں گے. پھر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچنے کا تم اہتمام کرو, جو چھوٹے چھوٹے تم سے ہوتے رہتے ہیں ان کو ختم کرنے کا ہم خود ہی انتظام کر دیں گے. اور اس کے مطلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ پاک گناہوں کو ختم فرماتے رہتے ہیں. وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں, نماز پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں. پانچ وقت کی نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے پانچ مرتبہ غسل کرنا. جمعہ پڑھنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ دھل جاتے ہیں. رمضان کے روزے رکھنے سے رمضان سے لے کے رمضان تک کے معاف ہو جاتے ہیں. عمرہ کرنے سے ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے معاف ہو جاتے ہیں, ایک حج سے دوسرے حج سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک نظام ہے اعمال کے ذریعے سے گناہوں کی معافی کا. یہ سیئات کو زیادہ ہوتا ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں توبہ کی شرط ہے, وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. یعنی وہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے, وہ کسی اچھے عمل سے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا, یہ نظام نہیں ہے. کبیرہ گناہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی خود اس پر شرمندگی کا اظہار کرے, اللہ سے معافی مانگے, توبہ اس میں شرط ہے. توبہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتے. صغیرہ میں یہ ہے کہ تقوی بندہ اختیار کرتا رہے تو جو صغیرہ اسے سرزد ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ جن کو سیئات یا تعبیر فرمایا ہے, جو گناہ ان پر کوئی وعید خاص نہیں آئی ہے, جن پر کوئی خاص وعید نہیں آئی مستقل, ایک تعریف صغیرہ کی یہ ہوتی ہے. جن پر وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن حدیث میں کہ یہ فلاں کام مت کرنا, اس میں یہ نقصان ہے, وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور جن پر وعید نہیں آئی ہے وہ گناہ تو ہے لیکن اس پر وہ صغیرہ کا اطلاق کرتے ہیں. اور ایک تعریف اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو اصل گناہ ہوتا ہے جس کو قرآن حدیث میں گناہ قرار دیا گیا ہے, جس پر وعید ہے, اس کے جو اس کا جو سرکل ہوتا ہے, اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ سارے کے سارے صغیرہ میں آتے ہیں. اور گناہ جو ہے یہ اپنے ایک دوسرے گناہ کے مقابلے میں صغیرہ کبیرہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چھوٹے بنائے کچھ بڑے بنائے ویسا نہیں ہے. نافرمانی اللہ کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کبھی اللہ چھوٹی بات پہ بھی ناراض ہو جا سکتے ہو, کبیرہ سے بھی بڑا کبیرہ ہو جا سکتا ہے نتیجے کے اعتبار سے. کبھی چھوٹی بات پہ راضی ہو جائیں گے تو وہ حسنات میں سے چھوٹی, دیکھنے میں چھوٹا حسنہ ہے لیکن بڑا حسنہ ہو جائے گا وہ نتیجے کے اعتبار سے. تو گناہ اپنے آپس کے تقابل کے اعتبار سے, آپس کے مقابلے کے اعتبار سے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کی اقلیت ہے تو کافروں کے مقابلے میں اقلیت ہے نا, ورنہ وہ خود تھوڑے کی اپنی ذات میں کتنے ہیں. وہ دنیا میں دو ایک ہی ملک ہیں اتنی زیادہ تعداد والے مسلمانوں کے, اتنے زیادہ ہیں, مگر کافر وہاں پہ چونکہ 80% ہیں اس وجہ سے ان کے مقابلے میں کم ہیں. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں ایسی بات ہے کہ وہ مقابلے کے اعتبار سے صغیرہ کبیرہ قرار دیے جاتے ہیں. تو اب تعریف کیسے کرنا ہے اس کی, علماء نے اس طرح کی تعریفیں ان کی ہیں. کیونکہ بعض روایتوں سے بعض واقعات سے شہادت بھی ملی ہے کہ صغیرہ سے کیا مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اتفاقاً اگر اس کا صدور ہو جاتا ہے تو وہ صغیرہ میں آ جاتا ہے, مستقلاً ہوگا تو پھر وہ صغیرہ میں نہیں آتا ہے. ایک واقعہ پیش آیا تھا, ایک خاتون کسی دکان پہ چلی گئی تھی سامان لینے کے لیے. انہوں نے سامان دیکھا, باقی اس سے اچھا سامان نہیں ہے, تو کہا انہوں نے کہا کہ ہاں اس سے اچھا سامان ہے, تو مگر وہ یہاں رکھا ہوا نہیں, وہ اندر رکھا ہوا ہے. وہ اندر پہنچی سامان دیکھنے کے واسطے تو جو صاحب دکان تھے انہوں نے وہ سامان دکھاتے دکھاتے انہوں نے اس کو ایک کیس کر لیا, مگر تھے ایمان والے, پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ میں نے کیا حرکت کر دی. اچانک تھا, پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا, پہلے سے کوئی چاہت نہیں تھی, کوئی لائن نہیں تھی, کوئی چیٹنگ نہیں تھی, دوستی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, اچانک ہو گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے انہوں نے ذکر کر دیا, ایسا ہو گیا مجھ سے, یہ مجھے پتا نہیں کیا ہوا, مگر جو سزا ہے تجویز کر دی جائے, میں تیار ہوں اس کے لیے. آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, نماز اذان ہوئی اس کے بعد نماز پڑھی گئی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ بھائی وہ کہاں ہے وہ آدمی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی حضرت بندہ حاضر ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی برکت سے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات والی آیت اس میں تلاوت فرمائی کہ جو حسنات ہوتے ہیں سیئات کو وہ دور کر دیتے ہیں. تو چونکہ فی نفسی وہ مستقل عمل نہیں ہوتا، وہ ریلیٹڈ ہے وہ کسی چیز سے، ناجائز تعلقات سے، اس وجہ سے اس کو صغیرہ کہا جاتا ہے. تو سیئات کہتے ہیں ایسوں کو زیادہ تر. ویکفر عنکم سیئاتکم کا مطلب اگر تم تقوی اختیار کرتے رہو تو تم سے جو لغزشیں ہوتی رہیں گی اللہ پاک ان کو دور فرما دیں گے، ان کو ان کا حساب نہیں لیں گے، ان سے ان کو معاف فرما دیں گے. ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، اور تیسری بات یہ ہے جو آخرت میں کام آئے گی وہ یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، مغفرت کر دیں گے، گناہوں کا مواخذہ ختم ہو جائے گا. اور کسی مسلمان کے لیے اور کسی انسان کے لیے یہ سب سے بڑی دولتوں میں سے ہے کہ پکڑ ختم ہو جائے، مواخذہ ختم ہو جائے، کیونکہ ساری آخرت کی بیس جو ہے نا وہ مواخذے پر ہے. ہمارے عمل کا رزلٹ ہے وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے. کما تدین تدانو، جیسے عمل ہوگا ویسے بھگتنا ہے وہاں پہ. اس لیے اپنے عمل کا جو ری ایکشن ہے، عمل کا جو رد عمل ہے، وہ کسی سے ختم نہیں ہو سکتا، نہ ہم سے ہو سکتا نہ کسی اور سے سوائے اللہ کے. اچھا ہم نے عمل کیا، برا عمل ہم نے کیا، تو برے عمل کا دیکھنے میں، بولنے میں، کھانے میں، کمانے میں، بہت سی شکلوں کے اندر جو برا عمل صادر ہوا اس کا ایک رد عمل ہے جو ہو جاتا ہے. وہ اتنا سخت ہے کہ کوئی پیغمبر بھی نہیں ہٹا سکتے اس کو، آدمی خود سے نہیں ہٹا سکتا، پوری دنیا مل کے اس کو ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتا. اس میں صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے ہٹا سکتا ہے. یہ مطلب ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ گناہ کو آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. انسان کا جو رد عمل ہے وہ عام لوگوں کے، عام مذہبی پیشواؤں کے اختیار میں تو کیا ہو سکتا ہے، وقت کا جو پیغمبر ہوگا اس کے بھی بس کی چیز نہیں ہوتی. عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے بخشوا دیں گے کسی کو، پوپ کہاں سے بخشوا دیں گے کسی کو، پادری کہاں سے بخش دیں گے جاؤ میں نے گناہ معاف کر دی. یہ ہمارے شریعہ بورڈ میں ایک گناہ معاف کرنے کا کمرہ ہے ادھر پیچھے، یعنی یہ چرچ تھا جب پہلے، وہاں گناہ معاف ہوتے تھے، یعنی گناہ معاف ہوتے تھے یا گناہ لوڈ ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ معاف کرا بولنا یہ خود ہی تو گناہ ہے بہت بڑا، تو تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ایک چیز تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. گناہ معاف ہونا جو ہے، یعنی گناہ اصل میں کیا ہے، اپنے عمل کا رد عمل ہے. ہر انسان سے جو عمل سرزد ہوا اس کا ایک نتیجہ ہے آخرت میں، اس کو دین کہتے ہیں، مبادلہ، چینجنگ. اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہی بدل سکتا ہے. وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جس بات کا وعدہ ایمان والوں سے فرمایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہم معاف کر دیں گے، یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم. اور یہ تین تو وعدے کیے گئے ہیں اور اللہ پاک بڑے فضل عظیم والے ہیں، بہت بڑے فضل والے ہیں. تو یہ تین سے زیادہ بھی اچھی امیدیں مسلمانوں کو رکھنا چاہیے. تو جو جتنا زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہو اللہ پاک کے ساتھ، اتنی تما رکھے، اتنی امیدیں رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بھی دوں گا، اور بھی دے گا، اور بھی دے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انعامات فرمائے ہیں ایمان والوں پر. اب ایک خاص واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پیچھے سے چلتا آ رہا، اس کا اسی سے رابطہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اذیت پہنچاتے پہنچاتے مشرکین مکہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر مدینہ منورہ عافیت کے ساتھ میں پہنچا دیا تھا. اس احسان کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا فضل ہوا، اور صحابہ کے ساتھ میں بھی ہوا، اور سب مسلمانوں کے ساتھ میں ہوا، اور پوری انسانیت کے ساتھ میں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے تو آپ، اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ یعنی خاص اثرات و برکات کے ساتھ میں رکھا تھا، اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو بھی آپ کے اثرات و برکات محفوظ ہیں، لیکن آپ کی موجودگی کے اثرات و برکات اور بھی تھے. اس کو خصوصیت سے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ سبق سے مسلسل ہیں ان کو اندازہ ہے کہ سورہ انفال میں شروع کے مضامین سے اس کا کیسا ربط ہے، چونکہ وہ واقعات ہی چل رہے ہیں زیادہ. فرما رہے اس وقت کو یاد کرو، یا یہ بات بھی یاد دلاؤ کہ یمکروا بک الذین کفروا، جس وقت آپ کے ساتھ کافر لوگ مکر کر رہے تھے، کافر آپ کے ساتھ چال چل رہے تھے. کاہے کے لیے؟ تاکہ آپ کو مقید کر دیں، قید میں ڈال دیں آپ کو، اس لیے کر رہے تھے. او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیں، اس کے لیے کر رہے تھے. او یخرجو کا یا آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیں، اس کے لیے کر رہے تھے، یہ مشورے ہو رہے تھے کہ آپ کو نکال دیں یا آپ کو زنجیروں میں باندھ کے کسی کوٹھی کے اندر بند کر دیں، قید کر دیں آپ کو، یا آپ کو قتل کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ مکر کر رہے تھے، یہ چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی چال پہ ہوتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہوتا ہے. لفظ مکر جو ہے تدبیر کو کہتے ہیں، ایسی کہ ارادے کا پتہ نہ چلے اور کام ہو جائے، اس کو مکر کہتے ہیں. عام طور پر یہ اچھے مقصد کے لیے ہے تو اچھی کہلاتی ہے، برے مقصد کے لیے ہے تو بری کہلاتی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برائی کی نسبت نہیں کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ کا ہر مکر اچھا ہی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف لفظی مناسبت کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں آنے کی سہولت کے لیے کہ آدمی اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے بھی تدبیر اختیار فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو طے کیے ہوئے ہیں، جو جانتے ہیں، اس کا نافذ کرنا ان کے لیے چاہے کچھ بھی ہو کچھ مشکل نہیں ہوتا. ایسے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر فرمائی کہ سارے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ آیتیں اس موقع کی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے یہ آپس میں مشورہ شروع کیا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ مدینہ منورہ سے انصار بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے کے لیے آنے لگے، اور صحابہ کرام کی جماعت آہستہ آہستہ مدینہ منورہ منتقل ہونے لگی. تو مشرکین مکہ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ بھائی اب تک تو مکے کا مسئلہ تھا خالی، شہر کی بات تھی اپنے، اب یہ مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کل کے دن وہاں جھٹا کریں اور لشکر بنائیں اپنا، وہاں پہ طاقت بن جائیں، طاقت بن کے ابھریں، پھر ہمارے لیے ہیڈک ہو جائیں، اس کا کچھ انتظام ہونا چاہیے. پھر یہ بھی مشورہ ان کا ہوا کہ بھائی اب تک تو وہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر یہ خود ادھر پہنچ گئے تو کیا ہوگا، اگر یہ خود ادھر پہنچ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی جمعیت بنا لی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے دار الندوہ ان کی مجلس شورا کا نام تھا، جہاں پر ان کی ہمیشہ شورا ہوا کرتی تھی. باب الزیادات جو ہے اس وقت مکہ مکرمہ بیت اللہ کا، اس میں صفا مروہ کی طرف کے ایریے میں آتا ہے باب الزیادات، وہ دار الندوہ کی جگہ تھی اصل، اور وہ جو ہے اب اس کو حرم کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو یہاں پر مشرکین کے جتنے لیڈر ہوتے تھے ان کی میٹنگ ہوتی تھی، اسپیشل میٹنگ، اور اس کا نام انہوں نے رکھا تھا دار الندوہ. تو وہاں جمع ہوئے مشورے کے لیے، تو یہ روایتوں کے اندر ہے کہ ایک بوڑھا عربی لباس میں دروازے پر کھڑا ہو گیا. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے، تو اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوا ایک شیخ ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ کچھ مشورہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں شریک ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں بھی کوئی مفید مشورہ آپ لوگوں کو دے سکوں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی تجربے کی بات، پرانی عمر کا آدمی ہے، بلا لو اس کو اندر. روایتوں میں یہ ہے کہ وہ شیطان تھا، باضابطہ بیٹھا رہا، اور یہ مختلف جگہوں پر اس کی شرکت حدیثوں کے اندر موجود ہے، یہاں پر بھی تھی، بدر میں موقع کے موقع پر بھی تھی، احد کے موقع پر بھی تھی، یعنی مشرکین کی طرف سے اس جتے کا جتہ لے کر تک شرکت کی تھی اس نے. تو خیر وہ بٹھا لیا گیا اس کو، اس میں رائے مشورہ ہونے لگا کہ بھائی ان کے بارے میں کیا کیا جائے. تو سب سے پہلے یہی رائے آئی کہ آپ کو زنجیروں میں بند کر دیا جائے. تو اس نے کہا کہ اگر تم زنجیروں میں بند کر دو گے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے جانسار ان کے فدائی ایسے ہیں کہ کسی وقت وہ لوگ جمع ہو کے آگے اور آپ کو تم لوگوں کو پٹائی بھی کر دیں گے، وہ پھر اپنے آدمی کو کھول کے بھی لے جائیں گے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. یہ تو بیچ میں ہاشیہ چھوڑ دیتا تھا، جب مشورہ ہوتا تھا تو بیچ میں اس طرح کی بات چھوڑ دیتا تھا. ایک نے یوں کہا کہ بھائی ان کو جو ہے نا نکال دو، وہ جانے ان کا کام جانے، اپنے کو تو نجات مل جائے گی، نہیں مکہ مکرمہ سے ان کو جلا وطن کر دو. تو اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ، یہ اس نے ابلیس نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے جلا وطن اگر کر دیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد میں پاورفل ہو کے پھر واپس آ جائیں گے، یہ تو کوئی مشورہ نہیں ہے. تو پھر ابو جہل نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے عرب قبیلے کے لوگ ہیں اس میں سے ایک ایک نوجوان بہادر چنا جائے، اور اس کی مختلف قبیلوں کے لوگوں کو، اور ان کو تیز تلوار دی جائے، اور وہ سب مل کے ایک بار کی حملہ کر لیں اور آپ کو ختم کر دیں. دو مسئلے ہوتے ہیں ہمارے پاس، دونوں مسئلوں کا حل نکل آئے گا. ایک تو یہ کہ حضور کے خاندان والے لوگ سارے قبیلوں سے لڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، تو ہمارے لیے یہ ان سے جان چھوٹ جائے گی، یہ نمبر ایک. نمبر دو، یہ ہم سے سب سے لڑنے کے لیے ہمت نہیں کر سکیں گے، بقیہ ہماری شرافت اور بزرگی اور خاندانی روایت کی وجہ سے ہمیں بدلہ دینا پڑے گا، तो बदले में अगर एक आदमी मारता है तो उसके बदले में उसकी जान मारते हैं, अगर कई लोग मिलकर मारते हैं तो किसास वैसा नहीं होता, दियत का होता है, पैसों का होता है, तो पैसे पूरे खानदान वाले मिलकर दे देंगे। सिर्फ माल से मुकाफात करनी है इनकी जान की, तो माल से मुकाफात सारे कबीले वाले मिलकर कर लेंगे, और वैसे वो जान से लड़ने को तो आएंगे नहीं, सिर्फ बदले का ही मुतालबा करेंगे, और इनसे जान भी छूट जाएगी हमारी। तो इबलीस ने कहा कि राय है तो बस ये है, इसको बोलते हैं राय। सब लोगों ने कहा कि भाई हाँ राय है तो ये है, बात तय होगी। चुनाचे उसने ये लोगों को आमादा किया कि ये काम बस आज ही की रात हो जानी चाहिए। तो उसी रातों रात जिस दिन मशवरा हुआ उसी में नौजवानों को बुलाया गया, हर एक कबीले के उनके हाथों में हथियार दिए गए और उनको कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव डाल लिया जाए। इधर ये लोग ये मशवरा कर रहे थे, ये तय कर रहे, तय कर लिया इन्होंने, उधर जिब्राइल अलैहि सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी कि आपके बारे में ये मंसूबा हुआ है। जिब्राइल अलैहि सलाम से आप सलाह फरमा के फिर मुझे क्या करना है, जिब्राइल ने फरमाया कि आपको यह करना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला देना है, ताकि जो आपके पास भी अमानतें हैं वो अमानतें दे के वो आ जाएंगे, और आप एक मुट्ठी जो है मट्टी लीजिए और दुआ पढ़ते हुए निकल जाइए। ये मट्टी का लेना ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा इंतजाम होगा कि आपके लिए नंगी तलवार लेके खड़े होने वाला भी पता नहीं चलेगा उसको कि आप जा रहे हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, हत्ता कि अगर आप बात भी उससे करेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो किससे बात कर रहे हैं, आप जाओ इंतजाम इसका हो जाएगा। तो ये था वयम करू ना वयम करू अल्लाह, एक बतौर मौजूदे की अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौजूदा मरहमत फरमाया इस मौके पर, और वो मौजूदा ये था कि आपके मुबारक हाथों में आपने मुट्ठी ली और वो मिट्टी जो है वो मट्टी जो है आपने इन लोगों की तरफ फेंकना शुरू किया, डालते गए, और अल्लाह की करनी ये है कि जितने अतराफ के घर के अतराफ जितने लोगों ने घेरा डाला हुआ था सबके सरों पे मट्टी थी, क्योंकि जब आप तशरीफ ले गए तो फिर ये बूढ़ा पहुंचा हुआ, कहने के क्या कर रहे हो यहाँ पे, कहने के इंतजार में है कि जब वो निकलेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन पर हमला कर देंगे, कहने के वो तो जा चुके, और इसका सबूत यह है कि तुम्हारे सरों पे मट्टी है, देखो सबने अपने सर में सब पे सरों पे मट्टी, कहने के वो तो तुम्हारे सर पे खाक डाल के गए, तुम क्या खाक काम कर रहे थे यहाँ पे सारे के सारे, हालांकि पूरे घर का घेराव कर लिया था, किसी तरफ से छूटने की जगह नहीं थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, आपकी बातों का जवाब दिया और उनके सरों पे मट्टी डालते चले गए, जो बिल्कुल गायब हो गया आंखों से अचल हो गया तब पता चला। वो आपस में घर में ये देखते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं, लेकिन जब करवट ली है अली रजी अल्लाह तआला उन्होंने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवट लेने की आदत नहीं थी, कहने के ये मोहम्मद नहीं हो सकते, और कुछ लोगों ने तो पहचान लिया कि ये तो अली है, मगर पूछेंगे उनसे कि गए कहां मालूम तो करें, तो ठहरे रहे सुबह तक, और हमला नहीं किया, चूंकि जिस आदमी को मारना था वो नहीं है तो वो उन लोगों की शराफत के खिलाफ है कि जिसका तय नहीं हुआ उसकी पिटाई कर दी, उसको मार दें, अंदेशा तो था ही, दुश्मन तो थे ही थे वो, लेकिन बहरहाल ये कि उन्होंने उसकी हिम्मत नहीं की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को नहीं कहा, पहचान जरूर लिया सोने से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं सोते हैं, मगर इंतजार करते रहे सुबह, जब सुबह हुए तो खाए वो खातिर वापस हो गए कि वो तो निकल चुके हैं क्या कर सकते हैं, फिर आप और सौर में जाके चुप गए। तो उसको अल्लाह तबारक व तआला फरमाने कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी चाल चली और कैसे तदबीर फरमाई और कैसे आपको बचा लिया, और बाआफियत आप जो है ना मदीना मुनव्वरा पहुंच गए सहाबा इकराम के पास। अब ये अल्लाह तबारक व तआला के मामलात हैं जो अल्लाह ही जानते हैं कि जब अपने पैगंबर की मदद करना होता है तो ऐसे अंदाज में ऐसे वक्त करते हैं कि कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, लेकिन जिस वक्त मुजाहिदे और मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त करने के मराहिल आते हैं तो वो मुजाहिदे और मशक्कत करवाते हैं उनसे। अब खुद मदीना मुनव्वरा जाना, छुप छुप के जाना, मदीना जाने पे मजबूरी का पेश आ जाना, ये भी तो हालात ऐसे थे कि अल्लाह ताला इसका भी इंतजाम फरमा दे सकते थे, जो कोई हुजूर को बोला उसको धप्पा पड़ता तो हो जाता था काम, मगर वो इंतजाम नहीं करना था, वो चीज उस रेगुलर अंदाज में ही चलने की थी, जहां खास जरूरत पेश आई मदद की वहां मदद फरमा दी। गारे सौर में चढ़ के, गारे सौर को चढ़ना और उसमें छुपना कोई खेल नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा लगते हैं उसमें चढ़ने में, खाली चढ़ने चढ़ने में, क्योंकि मैं 2-3 मरतबा चढ़ा हूं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत मेहनत का काम है, इतनी दूर तक यानी दुश्मन का तलाश करना कि यहां तक भी दुश्मन पहुंच सकता है अंदाजा था और पहुंचा ही था आपको पता ही, तो इतनी मशक्कत तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाई गारे सौर में छुपने की, लेकिन दुश्मन वहां पहुंच गया तो मकड़ी का जाला तान के बचा लिया, यानी बचाना ऐसा काम था, इतना ईजी था आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि मकड़ी के जाले से बचा लिया अपने पैगम्बर को, अपने हबीब को बचा लिया, लेकिन गारे सौर तक चढ़ने की जो मशक्कत थी उससे नहीं रोका, वही वो जाले का काम तो यहाँ बैठे बैठे भी हो सकता था, वो तो जो चाहे कर ले, कादिर मुतलक है, तो ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی دین کے لیے ہوتی ہے، محنتوں کے لیے ہوتی ہے، عمل کے لین سے ہوتی ہے، اسباب کے لین سے ہوتی ہے، وہ ریگولر چلتی رہتی ہے. پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور مدد کی شکلیں صورتیں سامنے آتی رہتی ہیں. اس میں یہ ہوا تھا. اور اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آرام کرنا، یہ حضرت علی کے بڑے فضائل میں شمار کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس کو اپنے لیے بہت خاص حیثیت دیتے تھے کہ میں نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا. اس موقع ننگی تلوار لے کے دشمن کھڑا ہوا ہے چاروں طرف سے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، حضرت علی کے تو تھے ہی تھے، حضور کے سب سے زیادہ تھے، لیکن حضرت علی کے دشمن نہیں تھے، ایسی بات تو نہیں تھی. ان کا مسلمان ہونا بھی سب کو معلوم ہی تھا. اور یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ سو جائیں بستر پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ، اور حضور تو چلے گئے، صبح اٹھ کے تم آنا. اور اتنا ہی نہیں فرمایا، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ صبح اٹھ کے تم آنا، جو امانتیں لوگوں کی میرے پاس ہیں وہ دے دے کے آنا. اب کیسا بھی یہ کمبخت لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، چلو ان کے پیسے لے کے جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں آئی، آتی نہیں تھی، سوچتے نہیں تھے آپ اس بات کو کہ جب یہ لوگ میرے دشمن ہیں تو میں ان کا پیسہ ان کے حوالے کیوں کروں. ان کا عجیب معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی تھی لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھاتے تھے کہ صادق الامین ہیں، سچے یہ ہیں، امانت دار ہیں. دشمن بھی اپنی امانتیں رکھائے ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو تو دھوکہ ہی دینا چاہیے، نہیں، اس وقت تو لڑائی کا تھا نہیں، مطلب وہاں لڑنے کا حکم نہیں تھا، وہاں صبر کا حکم تھا، تو وہاں بالکل دیانت داری امانت داری تھی، ان کا حق ہے یہ. حضرت علی سے فرمایا کہ جب آپ اٹھے تو یہ امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا. البتہ حضرت علی یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ امانتیں واپس کر کے آ جانا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے نقصان کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ان کو واپس کر کے تم ہمارے سے آ کے مل لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بات لگا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرا پھر ان لوگوں سے جا کے ملنا طے ہے. تو اسی وجہ سے تعلیم فرماتے ہیں کہ اس دن گھبراہٹ نہیں ہوئی مجھے، میں سو گیا تو مجھے آگ بھی لگ گئی تھی. سب کھڑے ہوئے ہیں، ایک بار کے اندر بھی گھس سکتے ہیں، باہر نکلنے کا تو خیر موقع ہے ہی نہیں، لیکن اس موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تان کے سو گئے اور ان کو آگ بھی لگ گئی. اس کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس واقعے کو اپنے اشعار میں بیان کیا کہ یہ خاص رسک جو ہے وہ میں نے لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ بات واقعتاً ان کی شرافت و بزرگی کہ صحابہ کے درمیان بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی وجہ سے حضرت علی کو خاص فضیلت اور شرف سمجھا جاتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ وقیت بنفسی خیر من وطی الحصا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر. میں نے اپنی جان کو قربان کر کے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس بہترین ذات مقدس کی حفاظت کی ہے جو پورے اس علاقے کے سب سے بڑے ہیں. جتنے طواف کرنے والے اور جتنے حجر اسود کی تقبیل کرنے والے اور جتنے مکے کے لیے سفر کرنے والے ہیں، ان سب میں جو سب سے بہترین ذات ہے اس کو میں نے اپنی جان کے بدلے میں بچایا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اس کی میں نے حفاظت کی ہے. اور وہ کون ہے؟ رسول الہ خاف ان یمکرو بہ. وہ کون ہے جن کی میں نے حفاظت کی؟ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کافر ان کے ساتھ میں چال چل رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں. فنجاہ ذو الطول الہ من المکر. بس نجات دی ان کو اس اللہ نے جو کہ فضل والا ہے کافروں کے مکر سے. اچھا، صحابہ کا ایک مزاج یہ تھا کہ توحید کا غلبہ تھا، کریڈٹ خود نہیں لیتے تھے. مطلب یہ کہ نجات میں نے دی، میں نے بچایا، یہ معنی میں نہیں تھا، سبب میں بن گیا، بچانے والا تو اس نے ہی بچایا. چنانچہ فرمایا فنجاہ ذو الطول الہ من المکر، جو فضل والا الہ ہے اس نے ان کو نجات دے دی. وبات رسول اللہ فی الغار آمنا، اور رات گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں امن کے ساتھ. وقد صار فی حفظ الالہ وفی ستری، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ تعالیٰ کی امان میں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. وبتو راعیہم وما یتہمونی وقد وطنت نفسی علی القتل والاسری. اور میں نے رات گزاری ان لوگوں کی نگرانی کرتے ہوئے، وہ میری کر رہے تھے نگرانی، میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور وہ مجھے جو الزام دے رہے تھے اس کو بھی میں سن رہا تھا، اور میں نے اپنی جان پر خطرہ مول لیا تھا قتل ہو جانے کا بھی اور قید ہو جانے کا بھی. مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یا تو قتل کر دیں گے مجھے بھی، کیونکہ دشمن تو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، یا پھر مجھے کم از کم قید تو کر ہی دیں گے پکڑ کے، یہ کہ بھائی کہاں بتا، وہ نہیں ہے تو تم ان کی جگہ پہ کیوں ہے. تو مسئلہ میرے ساتھ میں پورے خطرناک تھا، تو مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، بس میں بچوں نہ بچوں. عجیب قربانی کا جذبہ تھا ان صحابہ کے اندر. تو اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں بیان، حضرت علی ہی کے اشعار ہیں وہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو کہ کافر لوگ آپ کے ساتھ میں مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں، یا تاکہ آپ کو قتل کر دیں، تاکہ آپ کو نکال دیں مکہ مکرمہ سے، اور وہ لوگ مکر کر رہے تھے اور اللہ بھی مکر فرما رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ایک اور واقعے کا ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں تو کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا ہوا ہے اس کو، ہمیں پتا اس میں کیا ہے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بول سکتے ہیں یہ بات۔ ایک شخص تھا نضر ابن حارث، اس کے بارے میں یہ آیت بتائی جاتی ہے، اور وہ دار الندوہ کے رئیسوں میں سے تھا، وہ جو مشورے کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے اندر وہ جو سرخیل ہوتے ہیں لیڈر ٹائپ کے، وہ چودھری ان میں سے تھا وہ، تو اس کی وہاں پر بھی اس کا حوالہ موجود ہے یہاں پر بھی۔ تو نضر ابن حارث کی بات یہ تھی کہ اس نے سفر بہت کیے ہوئے تھے، اور پچھلی کتابوں کے مضامین بھی سنا ہوا تھا، قصے بھی، عجیب غریب کہانی، مختلف ملکوں کا جب آدمی سفر کرتا ہے تو مختلف داستانیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور دوسرے آسمانی کتابوں کی بھی بہت سی باتیں سنے سنا میں انہوں نے آئی بھی تھی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کلام پاک پڑھا گیا تو اس نے کہا ارے یہ بہت میں نے سنا ہوا ہے، اور لوگوں کو بکایا تھا کہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بول سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، کچھ بھی نہیں ہے، یہ پچھلوں کے سارے قصے کہانیاں ہیں، تو پچھلے قصے کہانیاں جیسے دوسری کتابوں میں مل جائیں گے ویسے اس میں بھی ہیں، اور ہم بھی چاہیں تو بول سکتے ہیں۔ جب اس نے اس طرح کی بات کہی تو صحابہ کرام تو چمٹ گئے، کہنے کے لاؤ پھر بناؤ، کیونکہ اس میں تو چیلنج تھا نا قرآن پاک میں کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے انسان کا بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے تم بناؤ، اور تم اکیلے نہیں بنا سکتے، سارے انسانوں کے مجمع کو ملا کے بناؤ، صرف انسانوں کو نہیں جنات کو شریک کر سکتے ہو تو جنات کو ملا کے بناؤ، مگر بناؤ، اور پورا قرآن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ایک چھوٹی سورت بنا دو، چھوٹی سے چھوٹی سورت انات ہے نا کل کا سر اتنی بنا دو۔ وہ پیچھے پڑ گئے تھا، وہ کہنے لگے بھائی اگر تو بول رہا ہے تو پھر دکھائے، وہ کہاں سے دکھا سکتے تھے۔ بہت کوشش کی ان لوگوں نے شروع میں اس کا جواب بنانے کے لیے، بڑی کوششیں کی، کیونکہ عرب جو ہے وہ قصیدے بولنے کے بڑے عادی تھے، فلبدی اشعار بولنے کے عادی تھے، فصیح زبان بولنے کے عادی تھے، غیر عربوں کو عجم بولتے تھے، عجم مانے گونگا، بولنا تو ہمیں ہی آتا ہے، دوسروں کو کیا آتا ہے، یہ بولنے کا مطلب ہوتا تھا، اور اللہ پاک نے دیوی بھی ان کو وہ بات تھی کہ ان کا جاہل سے جاہل جو ہے نا سو سو اشعار فلبدی بولنے کا عادی ہوتا تھا، دواوی نے جاہلیت جو چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے پہلے عربی جب پڑھائی جاتی ہے، عربی بھی عربی جب پڑھائی جاتی ہے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے جو اشعار ہیں وہ محاورے صحیح سمجھاتے ہیں بات کے، یعنی عربی میں کون سا لفظ کس معنی میں کس طرح یوز ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے واسطے دیوان جاہلیت پڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر فرمایا کہ دواوین جاہلیت کا مطالعہ کرتے رہنا تو پھر آپ کو قرآن پاک کی اصطلاحوں اور احادیث مبارکہ کی اصطلاحوں کا اندازہ ہوگا کہ یہ بات کس معنی میں بولی جاتی ہے، یہ جملہ کس معنی میں بولا جاتا ہے، خاص اس کے جو مضمون ہوتے ہیں۔ تو بڑے ماہر ہوتے تھے وہ لوگ، تو کوشش تو انہوں نے بہت کی لیکن کسی سے کچھ نہیں ہو سکا، تو پھر اس نے جھلا کے اس کے بعد والی دعا کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ، وہ تو کر نہیں سکے، کہہ تو دیا کہ یہ اساطیر اولین ہم بھی بول سکتے ہیں لیکن بنا نہیں سکے قرآن، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ حق ہے، یہ کہا انہوں نے کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ صحیح دین ہے اور ہم غلطی پر ہیں، اگر آپ ایسا اگر یہ بات ہے، فامطر علینا حجارتا من السماء، تو ہمارے اوپر پتھر برسا دیجیے۔ اتنا کانفیڈنس تھا اپنے بارے میں مشرکین کو کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم اسماعیل کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم دین اسماعیلی پر ہیں، ہم سارا حج کا ذمہ دار ہم ہیں، حج کراتے ہم ہیں، طواف ہم کرتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، ہم ساری دنیا سے افضل ہم لوگ ہیں، تو ہم غلطی پہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد غلطی پہ کیسا ہو سکتے ہیں، جو طریقہ ہمارے پاس رائج ہے وہ صحیح ہے۔ تو جب بات بڑھی تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم صحیح نہیں ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھر برسا دے، ہم سے رہا جنا حجارت من السماء، برسا دے ہمارے اوپر پتھر آسمان سے، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یہ ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب پہنچا دے، اس کے لیے بھی ہم راضی ہیں۔ اب یہ کہ سب جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ نے پھر ان کو عذاب دیا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے نہیں ہیں ان کو اس واسطے کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمایا کہ حضور موجود ہیں اس واسطے نہیں دیا، ورنہ ان کو سزا دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ غلطی کے اعتبار سے بہت بڑی غلطی پر ہیں، یہ لوگ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ سزا کے مستحق ہیں یہ، لیکن آپ کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے ان کو سزا نہیں دی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو جو ضعفاء مومنین تھے، مستضعفین فی الارض ان کو کہتے ہیں، جو ضعفاء مومنین تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے مرد ہیں جو سفر کر کے جا نہیں سکتے تھے ہجرت کے لیے، وہ لوگ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے. تو ایک تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد وہ کمزور ایمان والوں کا استغفار ہے جو مکے میں وہ لوگ کر رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جو نظام تھا اس کی وجہ سے ان کی برکت سے اللہ ان کافروں کو بھی سزا نہیں دے رہا تھا. جہاں استغفار زندہ ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آیا کرتا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو مومنین وہاں تھے مکہ مکرمہ میں اور کمزور تھے، ان کو اس کی وجہ سے ان کی دعا کی برکت سے ان کافروں کو بھی سزا نہیں دی جا رہی تھی. اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے. ایک مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ مشرکین اگرچہ شرک کرتے تھے لیکن بیت اللہ کے طواف کے عادی تھے اور اس میں غفرانہ کا بہت بولتے تھے، یا اللہ معاف، 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 یہ بولتے تھے. تو کافر کو معافی چاہنا اور نیک عمل کرنا آخرت میں تو فائدہ نہیں دیتا لیکن دنیا میں فائدہ پہنچا دیتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ کافر کے نیک عمل کا بدلہ کافر کو دنیا میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہ نیک عمل حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ یعنی آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ظاہری شکلوں کے اعتبار سے چونکہ بھلائی ہے وہ، اس کا فائدہ ان کو پہنچ جاتا ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ خود ان مشرکین مکہ کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دی ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بیان فرمایا گیا کہ جو مسلمان وہاں تھے ان مسلمانوں کے استغفار کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے تو حضور کی موجودگی کی وجہ سے نہیں سزا دی جائے گی، اور آپ موجود نہیں ہیں تو پھر جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے استغفار کی وجہ سے سزا جو ہے دوسروں کو بھی نہیں، ان کو بھی نہیں دی گئی تو ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی نہیں دی گئی. کیونکہ جب سزا دی جائے گی تو جو معافی مانگنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر پس جاتے ہیں، ان کی حفاظت کی گئی، ان کی برکت ہے، دوسرے بھی بچ گئے. ایک تفسیر اس کی علماء دوسری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وہ جو اسپیشل عذاب کا مطالبہ ہوتا ہے نا، وہ خارق عادت عذاب ہوتا ہے، یعنی ریگولر راستے سے ہٹ کر. پتھروں کی بارش ہو گئی، زمین پھٹ گئی، سائقہ آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو عذاب دینے کے لیے جو راستہ تدبیر اختیار فرمائی تھی، جو طریقہ کار اختیار فرمایا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک دم کوئی عذاب آتا اور تباہ و برباد کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو خارق عادت عذاب دینے کا نظام ہم نے نہیں چلایا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. بقیہ غیر خارق عذاب جو ہے، یعنی عام اصولی اعتبار سے جو عذاب ان کو دینا ہے، سزا دینا ہے، تو جب تک حضور موجود تھے ان کو نہیں دی گئی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور پھر ایمان والے بھی آہستہ آہستہ کر کے سارے چلے گئے، اور مکہ مکرمہ میں کوئی بھی نہ ایمان والے رہے استغفار کرنے کے واسطے اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے، تو پھر اللہ نے ان مکے والوں کی پٹائی کر دی، بدر میں لے آ کے ایک مرتبہ کر دی، اور خود فتح مکہ کے موقع پر تو سارے لوگوں کو یہاں سے مطلب ذلیل شرمسار کر ہی دیا. تو وہ آگے اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو سزا ان کو نہیں دی گئی تھی حضور کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے اور ایمان والوں کی موجودگی سے، وہ خارق والی سزا یعنی عادت کے خلاف والی جو سزا تھی وہ نہیں دی گئی. بقیہ غیر خارق جو ہے یعنی ریگولر جو سزا ہے وہ ان کے کفر کے سبب سے ان کو دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو بھی دی گئی. مطلب بدر میں تو لڑنے کے لیے ساتھ چلے گئے تھے نا، وہاں پہ صاحب موجود تھے، تو اس کی وجہ سے اس کے باوجود دی گئی، چونکہ وہ ایسی سزا تھی جو عام طریقے سے ہٹی ہوئی نہیں تھی، لڑائی ہو گئی تھی اور لڑائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو مروا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ پاک کے عذاب دے ان کو جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نہیں ہے اللہ پاک ان کو عذاب دینے والے جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں. اس سے علماء نے ایک اصول بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی یہ جو ہے نا عذاب کو روکتی ہے، اور لوگوں کا استغفار کثرت سے کرنا یہ عذاب کو روکتا ہے. تو جس علاقے کے لوگ کثرت سے استغفار کریں گے عمومی عذاب سے وہ علاقے والے محفوظ رہیں گے، اور یہ علاقے کے مستغفرین محفوظ رہیں گے تو ان کی برکت سے دوسرے لوگ بھی حفاظت میں رہیں گے. اور دوسری جگہ پر ایک جگہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے اس بستی پر جبکہ وہ بستی والے اصلاح کی تو کوشش کر رہے ہیں، اصلاح کی کو اللہ واہلوہ مصلحون، اگر مصلحون وہاں کے ہیں، اصلاح کرنے والے وہاں اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں کون اصلاح سے کب متاثر ہوگا، یہ چانس دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں. تو استغفار کی کثرت اور اصلاح کی کوشش، اصلاح کی کوشش سے مراد ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا نظام، تبلیغ کا نظام کہہ لیجیے آپ، تربیت کا نظام کہہ لیجیے، وعظ کا نظام کہہ لیجیے، تقریروں کا نظام کہہ لیجیے، مجالس کا نظام، یہ سب وہی کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ پورے کے پورے تربیتی جتنے نظام ہوتے ہیں وہ اسی اصلاح کی کوشش میں شمار ہوتے ہیں. عمومی عذاب ایسی بستیوں پہ نہیں آتا، خصوصی آتا ہے. جبکہ وہ صفات قبولیت کے ساتھ ہو، صحیح درجے میں ہو، صحیح کوئی رسم و روایت کے انداز کا نہ ہو، اس میں حقیقت ہو تو. وما لهم اللہ يعذبهم اللہ، اور کیا ہوا ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے. عذاب نہیں دینے کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ حرم میں رہتے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بے قصور ہیں؟ نہیں، ویسی بات نہیں ہے. وما لهم اللہ يعذبهم اللہ، کیوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا؟ یعنی عذاب دینے کے تو سارے اسباب موجود ہیں ان کو. وهم يصدون عن المسجد الحرام، اور وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں، تو سزا کے تو مستحق ہیں وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کیا، صحابہ کرام جو ہے نا حدیبیہ میں جس وقت آئے تھے عمرہ کرنے کے واسطے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اور ایمان والے جو بھی آتے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، ان کی پٹائی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے اپنے کو متولی بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آنے والوں کو روکتے تھے، تو ان کو سزا کیوں نہیں ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکر کیا تھا، کفر و شرک وہ کرتے تھے، یعنی کوئی ایک وجہ تھوڑی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہو رہے. ایک کا ذکر یہاں فرما دیا، پہلے سے تین چار کا ذکر تھا اوپر سے موجود ہی ہے. تو انہوں نے وہ کیا، مکر الگ کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے قتل کی تدبیریں کی، آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب نہیں دینے کی کیا وجہ ہے، جبکہ وہ تو اللہ کے راستے سے مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد سے کسی کو روکنا جو ہے نا، یہ ایک اصولی ایک اصول ہے قرآن پاک کا اور حدیث کا، اسلام کا. عام طور پر مسجد کے جو متولی یا کمیٹی وغیرہ جو ہوتی ہے نا، اس کو مسئلے نہیں معلوم رہتے، کس کو بھی مسجد میں سے نکال دیا، کس کو بھی مسجد سے روک دیا کہ بھائی فلاں مسجد میں نہیں آ سکتے. آپ کون ہوتے بھائی؟ مسجد سے نہیں روکا جاتا. اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب چیزوں میں چیز ہے اور مسجدوں میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جس شعبے میں مسلمان ہے اس شعبے کے دین کو نہیں جانتا ہوں. جس شعبے میں مسلمان، اسلام اصل کیا ہے کہ بھائی آپ جس لائن میں داخل ہو رہے ہیں اس لائن کے ضروری احکام سے تو آپ واقف ہو جائیں. مثلاً ایک آدمی کی شادی ہونے والی ہے تو مسئلہ کیا ہے کہ بھائی شادی کے مسائل سے واقف ہو جاؤ، شادی کے احکام کو جان لو، حقوق کو پہچان لو، شادی کے بننے بگڑنے کے جو اصول ضابطے ہیں ان سے واقف ہو جاؤ. اب شادی کر لیتے ہیں، کبھی طلاق کے موضوع پر سیکھتے نہیں، غصہ آیا فٹافٹ چلا دی گاڑی، طلاق دے کے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد میں مسئلے پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب مسئلے علماء بولتے کہ بھائی یہ تو تین ہو گئے، تو بولے میں تین اگر ایک دیا تو وہ تو ایک ہی ہونا چاہیے. کبھی تین ڈالر ایک ڈالر شمار ہوتا، کبھی تین گھر ایک گھر شمار ہوتے، تین فائر ایک فائر شمار ہوتی. نہیں، کیا حساب سے تین ایک شمار کریں گے آپ؟ یہ ہمارے پاس تو تین ہوتے. نہیں، ہمارے پاس مفتیاں بہت ہیں بولے ماں، وہ لوگ ایک ہی بولتے ہیں. وہ جاؤ پھر ٹھیک، وہاں سے جا کے فتوا لا لیتے، پھر حرام زندگی گزارتے رہے. ان کی فتوا دینے سے حلال ہو جاتی ہے نا، کسی کے مسئلہ بتا دینے سے، کسی سلفی کے مسئلہ بتا دینے سے کہ نہیں تین ایک ہی پڑھتے ہیں. جب حضور کے زمانے سے اب تک جو ہے نا تین کے تین ہی پڑھتے رہے، ایک نہیں پڑھتے رہے، تو کیسے ایک پڑھ جائے گی؟ تین تین ہے ہی اس کو جو چار اور دو کے بیچ میں ہوتا، ایک کو تھوڑی تین بولتے ہیں. تین کی تعریف کیا ہے؟ تو تین سے ایک کبھی نہیں ہوئی، صحابہ کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ہوئی، خالص جھوٹ ہوتی ہے. تو اتنے زمانے سے جو ہے جو ایک تینوں پڑھتی رہی وہ اب ایک تھوڑی پڑ جائے گی. تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ شادی کے مسائل کو نہیں جانتے، چلا دیتے ہیں شادی کی بات، طلاق کے مسائل میں واقع. تو جس لائن میں آدمی جا رہا ہے اس لائن کے احکام کو جاننا ضروری ہے. ایسے ہی مسجد کا کمیٹی بن رہی ہے، تو مسجد کی کمیٹی کے آپ صدر بن رہے ہیں، سیکرٹری بن رہے ہیں، ٹریزرر بن رہے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر بن رہے ہیں، یہ ادارہ ہے، ادارے کے آپ کچھ بن رہے ہیں، اس کا دین معلوم ہی نہیں، اس کی احکام معلوم ہی نہیں، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ مسجد کی، اگر کوئی آدمی مسجد کی کمیٹی میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو مسجد کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے. مسجد کے احکام میں وقف کے احکام آتے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز وقف کر دی جاتی ہے تو اس کے کیا احکام ہیں؟ احکام المساجد ایک پورا حصہ ہے. چندہ آتا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ چندہ کب کر سکتے ہیں؟ کس چیز کے لیے کر سکتے ہیں؟ کس چیز کے لیے نہیں کر سکتے؟ بعض چیزوں کے لیے چندہ نہیں مانگ سکتے مسجد والے. حافظ صاحب تراویح سنا رہے ہیں، لاؤ بھائی جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو. مٹھائی بانٹنا ہے، لاؤ بھائی جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو. اور چندے کرتے رہتے. چندہ کیا ہے؟ سوال ہے. سوال دینی ضرورت پر جائز ہے. مٹھائی بانٹنے کی کیا دینی ضرورت ہے؟ آپ کو شوق ہے کسی کو، وہ اپنے طور پر لا کے مٹھائی تقسیم کر دے خوشی میں کہ بھائی ہماری مسجد میں اچھا انتظام ہوا، یہ ہوا، حافظ صاحب نے سنا ہے، ہم بانٹتے ہیں. تو شخص اپنے طور پر مٹھائی تقسیم کر کے بانٹ سکتا ہے. دو تین آدمی اپنے طور پر بول لیے آپس میں کہ چلو ہم لا کے مٹھائی بانٹ دیں گے، جیسے ہماری جامع مسجد میں ہوتا ہے، یہ دو تین آدمی ہی کرتے ہیں، چندے اندے سے نہیں ہوتا. وہ جو ہوتا تھا دو تین ساتھی اپنے طور پر لا کے بانٹ دیتے ہیں، اس کی اجازت ہے. مگر عام بات جو ہو رہی ہے، ایک عام بات کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں میں، جو ہوتا ہے. چندہ کرنا چاہیے نہیں بھائی، وہ آپ سوال جو کر رہے ہیں وہ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ ایسے حافظ صاحب کی خدمت کرنا ہے، خدمت ہدیہ ہے. ہدیے میں جو ہے نا، جو ہدیہ دے رہا وہ معلوم ہونا کہ کون دے رہا ہے. ساروں کا چندہ ملا کے آپ نے دے دیا تو وہ کس کو دعا دے گا؟ وہ جس نے دی ہے ویسا، تو اس میں زیادہ محبت والا مضمون تو ہے نہیں. ہدیہ ہوتا ہے دل کو خوش کرنے اور محبت زیادہ کرنے کے لیے. پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے دیا ہے تو کیا محبت زیادہ ہوگی وہاں خاک؟ کیونکہ کچھ دیتے کچھ نہیں دیتے، تو جن سے جو نہیں دے رہے ان سے بھی محبت ہو جا رہی، جو دے رہے ہیں ان کی بھی محبت ختم ہو جا رہی، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا نا. پھر یہ طریقہ ہی نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے سے ریلیشن قائم کرو، اپنے سے دوستی کرو. آپ حافظ سے، عالم سے، خدمت گار سے، مسجد کے امام سے، آپ کچھ ان کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا تعلق بڑھا کے معاملہ رکھیں. اور پھر علماء نے یہ فرمایا کہ صرف قرآن پاک سنانے کے ساتھ کبھی نہیں رکھنا ہو. اگر آپ نے ایک مرتبہ اس کے ساتھ میں لگا لیا نا، تو انہیں قرآن پاک نہیں سنے تو وقت بھی کرنا اس کی خدمت، تاکہ وہ آپ کا عمل قبول رہے. نہیں تو وہ عمل جو ہے نا، اس کا ثواب آپ کے پیسوں کا نہیں ملنے والا ہے، اس کو سنانے کا نہیں ملنے والا ہے. ایک مرتبہ دیا تو دو مرتبہ میں پھنس جاتا آدمی اس میں. اس لیے دینا ہے تو دو، نہیں تو مت دو، ایسا کرنا ہے. اس میں دوستی کی بنیاد پر دینے کی اجازت ہے، کسی کے سنانے کی بنیاد پر دینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں وہ بات ہے. اوقاف کی جو چیز ہوتی ہے، مسجد کے لیے کسی نے تعمیر کے لیے کوئی چیز دی، آپ دوسرے کام نہیں کرا سکتے اس میں. چندے کے اصول ہیں باضابطہ، کہ واقف کی جو نیت ہوتی ہے، دینے والے کی جو نیت ہوتی ہے وہ متعین ہو جاتی ہے. ایک آدمی نے پیسہ دیا، اس نے کہا کہ یہ میں طہارت کے لیے، طہارت خانے بنانے کے لیے دے رہا ہوں، خاص ہو جاتا ہے وہ، اسپیسیفک ہو جاتا ہے. یہ میں نے مصلی بنانے کے لیے دیا، خاص ہو جاتا ہے وہ. پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ مٹی اٹھا کے پھینکنے کے لیے اس کے پیسے لگا دیں. اتنی تک اس میں وہ ہے، سختی ہے. لوگ آئے دیکھنے کے واسطے، مسجد دیکھنے کے واسطے لوگ آئے ہوئے تھے، انجینئر بیٹھے ہوئے تھے، بھوک لگ گئی تھی ان کو، ہوٹل سے کھانا منگایا، کھلا دیا، مسجد کے پیسے دے دیے. آپ کون ہوتے بھائی دینے والے؟ تو احکام دین جو کہلاتے ہیں، تو مسجد کے احکام ہوتے ہیں. جماعت والے آ جاتے ہیں، مسجد والے نہیں ٹھہر سکتے ہیں. کیوں؟ ہم متولی ہم بول رہے ہیں، ہم مسجد کی کمیٹی والے لوگ ہیں. وہ کمیٹی والوں نے ذاتی جائیداد بنائی ہوئی ہے مسجدوں کو. اور آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ مسجد کی کمیٹی میں ہمیشہ متقی رہنا. مسجد کی کمیٹی میں فاسق فاجر لوگوں کی چیز نہیں ہوتی. وہ اقدار بدل گئے تو جو پیسے والا ہے، جس نے چندہ دے دیا، سوسائٹی میں ایک ان کی حیثیت ہے، وہ لا کے مسجد کے اوپر ڈومینیٹ ہو جاتا ہے، انتظام پورا سنبھال لیتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وما کانو اولیاؤ، یہ لوگ تو اس کے متولی ہونے کے قابل بھی نہیں. کیوں ان کو عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ کو؟ کہ وہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. وما کانو اولیاؤ، اور اس کے متولی بھی وہ نہیں ہو سکتے ہیں. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف متقی ہو سکتے ہیں. مسجد حرام کے لیے خاص بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، ساری مساجد جو ہیں وہ مسجد حرام ہی کی بیٹیاں کہلاتی ہیں. مسجد مسجد ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، وہ سب سے بڑی مرتبے کی مسجد ہے. وہ دوسرے مساجد بھی ایسے حرمت والے ہیں. اس میں فرمایا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے جو متولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. تو غرض اس ضمن میں اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں، کہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہمیں آپ سزا دے دیجئے، تو سزا دینے کے تو یہ واقعتاً واجب مستحق ہیں، کیونکہ یہ جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہ اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں اللہ نے ضمن میں یہ بات بھی بیان فرما دی کہ ان کو تو حق بھی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ مسجد حرام کی تولیت سنبھالتے اور ذمہ داری لیتے، اس واسطے کہ وہ تو ایمان والوں کا کام ہے، بے ایمانوں کا کام تھوڑا یہ مسجد کو سنبھالنا. وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا. اور تیسری بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک تو بیت اللہ کے ساتھ جو حرکت کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور اگر وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے تو کیا کرتے تھے پتا ہے؟ اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تھالیاں بجانا. بھجن کرتے تھے، بھجن کی عادت پڑ گئی تھی وہاں، تو اس میں سیٹی بجاتے تھے اور تھالی بجاتے تھے گھمرو ڈال کے. تو وہ کیا ہوا تھا؟ اس کو انہوں نے بیت اللہ کے قربت کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. جیسے مندروں کے اندر لوگ کرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ قربت ہے، سر اس کا قربت سے کیا تعلق ہے؟ وہ کون سا عمل ہے ایسا؟ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں، خامخواہ کی بات ہے. وہ میں کہ پڑھتے بھی ہیں تو یہ پڑھ رہے تھے وہاں، کہ وہ خود ایک بدتمیزی ہے، وہ خود ہی ایک بےہودگی ہے. اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تھالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو اللہ نے فرمایا کہ چکھو عذاب اپنے کفر کے وجہ سے. یہ جو چکھو عذاب اپنے کفر کے سبب سے ہے، کہ اللہ پاک اب ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا؟ جو اسباب عذاب نہیں دینے کے تھے وہ ختم ہو گئے. حضور تو مکہ مکرمہ سے چلے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے، جو ضعفاء ایمان والے تھے وہ بھی چلے گئے، اب یہ لوگ رہ گئے، غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، لہذا ان کے پٹنے کا وقت آ گیا تھا، اللہ نے فرمایا اب چکھ لو. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین کی یعنی مفسرین میں سے کچھ یہ کہتے ہیں کہ فذوقوا العذاب کا مصداق وہ واقعات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں سورہ انفال میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں ان لوگوں کو بلا کے ان لوگوں کو سزا دی اور ان کے اوپر سخت عذاب نازل کیا کہ ان کے 70 جو ہے نا قید کر لیے گئے، 70 کو مار دیا گیا، تو بے عزت ہو گیا سب سے زیادہ، چونکہ حیثیت ان کی ختم ہو گئی، اور جو ان میں سب سے زیادہ شریر قسم کے تھے اللہ تعالیٰ نے تو ان کا کام ہی کر دیا کہ ان کو اللہ نے جہنم رسید فرما دیا. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ کہ چونکہ وہ یہ حرکتیں کرتے تھے تو جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے یوں کہیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو تم عذاب کو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مالوں کو تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، اللہ کے دین پر اللہ کے کام کرنے والوں کو، ایمان والوں کو، اسلام والوں کو اسلام سے، ایمان والوں کو ایمان سے، دینداروں کو دین سے ہٹانے کے لیے، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دین سے ہٹانے کی کوشش میں، بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روک دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، مسلمانوں کے خلاف جتنی کوششیں ہوتی ہیں سب بھی اس کا مزاق ہے. فَسَيُنْفِقُونَهَا، عَنْ قَرِيب خرچ کریں گے وہ اپنے مالوں کو، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ پیسہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر وہ اس کے لیے حسرت کا سامان ضرور ہوگا. جو دین کے خلاف استعمال ہوگا، چاہے مسلمان آپس میں مسلمانوں میں کریں، چاہے غیر مسلم مسلمانوں پر کرے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں وہ، فَسَيُنْفِقُونَهَا، کرنے دو ان کو خرچ، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ ان پر حسرت بن جائے گا. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب بھی کر دیے جائیں گے، جو جتنا خرچ کرے گا وہ اتنا پیسے گا. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف جمع کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف جمع کر دیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار اس لیے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو دین پر خرچ کرنے لگاتے ہیں، بے ایمانوں کو دین کے رکاوٹ پر اور مخالفت پر خرچ کرنے لگاتے ہیں. جو دیندار ہیں وہ دین کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جو بے دین ہیں وہ بے دینی کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. تو لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ ممتاز کر دے، الگ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ خی خبیث کو طیب سے، گندے کو اچھے سے الگ الگ کر دے، گندا ایک سائڈ پہ ہو جائے اور اچھا ایک سائڈ پہ ہو جائے، اچھے 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 ایک فہرست بن جائے گی، خراب 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 ایک فہرست بن جائے گی. ایسے اچھوں کی جو کوششیں ہیں، ان کی مساعی ہیں، ان کے مال ہیں، ان میں سب میں امتیاز ہو جاتا ہے اللہ کے پاس. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه علی بعض، پھر اللہ پاک یہ کرتے ہیں کہ خبیث کو بعض کو بعض کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں، جو گندا ہوتا ہے، جو خبیث ہوتا ہے، اس کو بعض کے ساتھ میں ملا دیتے ہیں. فیرکمہ جمیان، پورے کو ایک ساتھ کرتے ہیں. فیجعلہ فی جہنم، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. یہ کمرہ جھاڑا، اس کا گاربیج، وہ کمرہ جھاڑا، اس کا گاربیج، وہ کمرہ جھاڑا، اس کا گاربیج، اس کا واکیوم چلایا، اس کا گاربیج، پوری بلڈنگ کے چھوٹے 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 جو پاکٹ گاربیج کے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑے میں ڈالتے. پھر وہ بڑے کو لے آ کے کیا کرتے؟ وہاں بڑے میں ڈالتے، ڈم کرتے. پھر وہاں سے انہیں لے آ کے کیا کرتا؟ وہ بڑے کچرے میں ڈم کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ براؤں کی برائیاں اور کافروں کا کفر اور ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ سسٹم چلتا رہتا ہے کہ فیرکمہ جمیعاً، ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے. فیجعلہ فی جہنم، پھر اس کو جہنم میں پہنچا دیا جاتا ہے. اولئک ہم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف کر دیا جائے گا ان سے ان کی پچھلی غلطیوں کا. یہ عجیب اللہ کا معاملہ ہے. کسی نے کتنا ہی ظلم کیا، کتنا ہی لوگوں کا قتل کیا، کتنے لوگوں کا ستیہ کیا، ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، اگر وہ توبہ کر لینا معاف ہو جاتا، اسلام لے آئے تو معاف ہو جاتا ہے. ابھی ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کو خوش کر دے گا. مقصد اصلی تو نجات ملنا ہے، نجات دے دیں گے، ہوگی بات. ان کے ساتھ جو ہوا ان کے ساتھ سلوک الگ سے کر دیا جائے گا، لیکن ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، کافر اپنے کفر سے توبہ کر لے، جب بھی کر لے، جس کنڈیشن میں بھی کر لے، یغفر لہم ما قد سلف، پچھلا سارا معاف. وہیں یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین، اور اگر یہ بار بار دہراتے رہیں گے اپنی حرکت کو تو ان کو معلوم ہی ہے کہ پچھلوں میں ہماری سنت گزر چکی ہے، پچھلوں کے ساتھ جو باز نہیں آنے والے اور ضدی ہر دھرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا رویہ کیا طریقہ اختیار کرتے آئے ہیں یہ ان کو پتا ہے. آپ ان کافروں کو سمجھا دیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کو اور رؤساء مکہ کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرما دیا گیا. اور یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ مضامین خاص ہوتے ہیں اپنے ورود کے اعتبار سے, نازل ہونے کے اعتبار سے, اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے وہ عام ہوتے ہیں, قیامت تک وہ اپلائی ہوتے رہیں گے. قل للذین کفروا, کافروں کو یہ بتا دو, ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ان سے ہوا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. یہ ایک اسلام کا عام اصول ہے. اور جب غیر مسلم کو یہ حکم ہے کہ جو اگر تو باز آ جائے گا تو معاف کر دیا جائے گا, تو ایمان والا اپنے ایمان کی زندگی میں توبہ پر آ جائے گا, باز آ جائے گا گناہوں سے, پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اس لیے آدمی کسی بھی عمر میں مایوس ہونے کا موقع نہیں ہے. اور یہ اللہ پاک کی محض رحمت اور عنایت ہے کہ موقع دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کہ بھائی چلو ہو گیا نا, بڈھا ہو گیا نا, بس ہے, چلو اب بس ہے, چلو توبہ کر لیں. جتنا حرکت کی تھی سب بھی معاف. سارے لوگ بولتے ہیں کہ اتنے اتنے چوہے کھائے ہیں, اتنا اس نے یہ کیا ہے, اس کو تو معاف کرنا نہیں چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر چھوڑ دو, میری مخلوق ہے, میرے ساتھ معاملہ ہے ان کا, اور جس کا جن پر ظلم ہوا ہے ان کا علاج میں کر دوں گا. فرمایا کہ وہیں یعودوا فقد مضى سنۃ الاولین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی فہم نصیب فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے کریم اپنے کرم سے ہمارے درس کو قبول فرمائیے, اس میں سنانے کو بھی قبول فرمائیے, سننے کو بھی قبول فرمائیے. ہم سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے, ہمارے دل و دماغ کو قرآن و حدیث کی فہم کے لیے کھول دیجئے, ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے منشرح فرما دیجئے. اے اللہ دین کا فہم بھی نصیب فرمائیے, دین پر عمل کرنے کا شوق اور داعیہ بھی پیدا فرمائیے, اور دین کی محنت کا شوق اور داعیہ بھی پیدا فرما دیجئے, اور دین پر عمل کرنے والا بنا بھی دیجئے, اور دین پر عمل کروا بھی لیجئے, اور اس کو قبول بھی فرما لیجئے. اے کریم آقا ہمارے جسموں کو اور ہماری روحوں کو اپنے قرآن پاک کے لیے قبول فرما لیجئے, اس کے مطابق ہمارے جسموں کو استعمال فرما لیجئے. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اپنے سے راضی فرما لیجئے. بقیہ زندگی کو ہماری توبہ کے ساتھ, صدق و صفا کے ساتھ یا اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. پچھلی ہماری لغزشوں کو ذلتوں کو معاف فرما دیجئے. آپ بڑے معاف فرمانے والے ہیں, آپ بڑے رحم فرمانے والے ہیں, اپنے کرم سے ہم تمام کو معاف فرما دیجئے. جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائیے, ان نعمتوں کا شکر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے. اور زندگی کے جس شعبے میں ہم ہیں, اس شعبے میں جو آپ کے احکام ہیں, جو دین ہے آپ کا, اس کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ہمارے بچوں کو بری عادتوں سے, بری صحبتوں سے بچا لیجئے. ان کی تعلیم میں یکسوئی پیدا فرما دیجئے, محنت سے ان کو علم حاصل کرنے والا بنا دیجئے. اپنی اپنی منزلوں پر, اپنے اپنے نشانوں پر, جہاں جس مقصد کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں وہاں تک کامیابی کے ساتھ ان کو پہنچا دیجئے, عافیت کے ساتھ. اے اللہ جن گھروں میں ناقد قدر لڑکیاں ہیں, اپنے فضل سے ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجئے. گھروں کے اندر جہاں اختلاف ہے, اپنے فضل سے ان اختلافات کو دور فرما دیجئے. گھروں میں شیر و شکر ہو کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ سب کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ سب کو روزیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے, وسعت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آصف کے, شیاطین کے, جنات کے اثرات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے, سحر اور جادو کے اثرات سے حفاظت فرمائیے, نظر لگنے سے حفاظت فرمائیے, حاسدوں کے حسد اور بدخواہوں کی بدخواہی اور شراروں کی شرارت سے ہماری اور ہمارے گھروں کی اور ہمارے بیوی بچوں کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, اس ادارے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرما دیجئے, اس کے جو انتظامات ہیں ان کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ جو ساتھی ہمارے کام کرنے والے ہیں ان کے کاموں میں اللہ برکت نصیب فرما دیجئے, استقامت نصیب فرمائیے, ان کو ہمت بلند نصیب فرمائیے. اور جو ساتھی اے اللہ اس ادارے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کے پروگراموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, سب کو اے اللہ توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمت عطا فرمائیے, ان کے قلوب کو متوجہ فرمائیے کہ دین کا کام صحیح نہج پر اصولوں کے ساتھ ہوتا رہے آسانی کے ساتھ. آپ ہی مسبب الاسباب ہیں, آپ اسباب کے پیدا فرمانے والے ہیں. سبب کے طور پر یا اللہ ہم کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.